بھی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجدوں کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزندار ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے جمادی الاولی کی آج 17ویں شب ہے، ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ پہلے کوئی اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک رکوں گا، صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، اور موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت بھی دوں گا۔ ماہ مدنی قافلہ نومبر میں جو چل رہا ہے تو قافلے میں سفر کی دعوت دینے کی ترکیب کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن بڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ دیکھی، اس میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا کہ مخلص انسان کی کرواہٹ برداشت کر لیا کرو، ورنہ منافق انسان کی مٹھاس آپ کی زندگی تباہ کر دے گی۔ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
ماشاءاللہ، بعض وقت مخلص آدمی ہوتا ہے، بھلا چاہتا ہے، وہ جب بھلائی کی بات کرتا ہے تو بندے کو برا لگتا ہے، نا وہ ہے نا، ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں وہ جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ اس کو اپنے خیرخواہ کی بات اچھی نہیں لگتی، اس شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اور یوں مطلب یہ کہ کہا گیا کہ مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو، بھلے تمہیں کڑوی لگے بات لیکن مان لیا کرو تو اس میں فائدہ ہوگا، ورنہ منافق انسان کی مٹھاس، کہ کوئی اگر منافق آدمی باز ہوگا بڑا میٹھا بنتا ہے، اور میٹھا بن بن کے وہ بوتل میں اتار لیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے اور نقصان پہنچا دیتا ہے. اس کا منافق ہونا ہی ضروری نہیں ہے، ٹھگ بات ٹھگ ہوتے ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے اگلے کو جو ہے وہ گھما دیتے ہیں اور نقصان میں اتار دیتے ہیں. تو ایسوں سے بچنا چاہیے. وہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ایک اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے کہ گھبراہٹ کیسے ختم کی جائے، امتحان سے پہلے اور ایسے ہی دوسرے امور میں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو ختم یا کم کیسے کریں؟
یہ اپنی اپنی قوت برداشت ہوتی ہے. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیاری کرتے بھی ہیں تو وہ بس وہ ان کو نفسیاتی طور پر یہ ہو بیٹھا ہوتا ہے کہ میری تیاری مکمل نہیں ہے، پھر نیند اڑ جاتی ہے ٹینشن کی وجہ سے کہ میرے امتحان میں کیا ہوگا مجھے، تو اس کے بعد پھر مزید پریشانی بڑھتی ہے. یادداشت میں بھی ظاہر فرق آئے گا، اب نیند نہیں ملے گی تو پوری، تو اس لیے مطلب نیند پوری لے اور اپنا ذہن بنائے کہ نو پرابلم انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا. تو اس طرح اگر یہ ذہن بنائیں گے نا تو کامیابی کا چانس زیادہ ہے، ورنہ وہ جو ڈرتا ہے اس کو ڈرا دیا جاتا ہے. یوں ڈرے نہیں، مطلب درست سے پڑھتا ہوا اپنے امتحان کے ہال میں جائے، ایگزامینیشن ہال میں، اور بالکل استقامت کے ساتھ، وہ کیا کہنا چاہیے، اعتماد کے ساتھ جوابات لکھے، تو انشاءاللہ یہ اپنے طور پر اس کا علاج کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. لیکن ایسوں کی گھبراہٹ جو دنیاوی امتحان میں ہوتی ہے، اس میں یقین مانے کہ آخرت کے امتحان کی بڑی، یعنی کہ اس میں وہ سوچ ہے، قبر کا امتحان اس میں کیا بنے گا، قیامت کے امتحان میں میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ اگر سوچ بن جائے تو نہ جانے ہم کہاں کے کہاں نکل جائیں. لیکن افسوس یہ سوچ بن نہیں پاتی، بس دنیاوی امتحان، چاہے وہ دنیاوی مدرسہ اسکول کا ہو یا دنیاوی دینی مدرسے کا ہو، امتحان کا بڑا مطلب ہے کہ وہ ہو بیٹھا ہوتا ہے، ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کاش مطلب آخرت کے امتحان میں بھی ڈر لگا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر نیکی ایک صدقہ ہے، یعنی جو بھی اچھا کام کرے گا تو اس کا ثواب مال صدقہ کرنے والے کے ثواب کی مثل ہے.
حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ صلی اللہ
رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور یہ بطور فخر نہیں کہتا.
وشہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنا کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس کی لا کے کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے.
ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک.
پیارے امیر اہل سنت، کچھ بچوں کو پتنگ اڑانے کا شوق ہوتا ہے، ایسے بچوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
پتنگ اڑانا منع ہے اور بچوں کو بھی اس سے جو بڑے ہیں وہ روکیں. اور دنیاوی اعتبار سے بھی پتنگ جو ہے یہ اس کے نقصانات تو شاید ہی کوئی نہیں جانتا ہوگا. پتنگ جب کٹتی ہے تو اس کو لینے کے لیے دوڑتے ہیں. اچھا اب اندھا دھن دوڑتے ہیں, اس میں ایکسیڈنٹ روڈوں پہ, لیکن نشے کی طرح ہوتا ہے. پتنگ کا معاملہ ایسا ہے, واقعی نشے کی طرح ہوتا ہے. یہ اس طرح جیسے نشہ ہی ہے, یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں پتنگ کے پیچھے. اب پتنگ ہاتھ میں آئی نہ آئی, لیکن یہ کہ بعض اوقات جان چلی گئی. اس طرح پتنگ کی ڈور سے گلا کٹ جاتا ہے, بعض اوقات زخمی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات جان چلی جاتی ہے. اس کے بھی واقعات ملتے ہیں. اس لیے مطلب پتنگ کا تو ہمارے یہاں قانونی طور پر منع کیا جاتا ہے, لیکن یہ کہ لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں, بھی نقصان دہ. اس کو بیچنا بھی نہیں چاہیے, اس کو خریدنا بھی نہیں چاہیے. بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی پتنگ نہ اڑائے. موسم بہار آتا ہے تو اس میں بھی خاص کر پتنگ اڑاتے ہیں. پھر یہ فلمی اداکار اور فلاں اور یہ اس طرح کے بھی وہ تشہیریں ہوتی ہیں اور بالکل ایک تماشا بنتا ہے. اور پتہ نہیں بعض اوقات اسی موسم بہار کی پتنگ بازی میں مطلب جانی نقصانات کا بھی یا زخمی ہونے کے بھی اخبارات میں یعنی خبریں چھپتی ہیں. یہ تقریباً جو بھی مطلب سمجھدار لوگ ہیں ان کو اس کا تجربہ ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے پتنگ شرعاً بھی اس کو منع کیا گیا ہے اور یوں اخلاقاً بھی یہ منع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج کل لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ برا کام کرتے ہوئے اس بات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ لوگوں کا تو کام ہے بولنا, جو کرنا ہے کر لو, لوگوں کی فکر نہیں کرو. اس سوچ اور اس مزاج کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ برائے کرم میرے اور میرے ماں باپ کے لیے دعا مغفرت فرما دیں.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. برا کام کرتے وقت ایک تو ہے نا کہ سب سے پہلے تو اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. لوگ بولیں گے نہیں بولیں گے, بہت ساری برائیاں ہیں جس میں لوگ نہیں بولتے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کون آ کے بولتا ہے؟ نماز تو بہت بڑی ہے. نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑی برائی ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے, اہم ترین ہے نماز, نہیں پڑھتے کوئی نہیں بولتا. داڑھی منڈانا, ایک مٹھی سے گھٹانا, یہ دونوں حرام ہیں لیکن کوئی نہیں بولتا, خود ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ کام, ہے نا. تو اب لوگ ہیں برائیاں یہ, لیکن کوئی نہیں بولتا. تو لوگ بولے نہ بولے, ہمیں اپنے رب کی شریعت کو دیکھنا, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہے کہ اللہ اور رسول اس معاملے میں کیا فرما رہے ہیں. تو یوں مطلب بندہ جو ہے لوگوں سے ڈرے بغیر اللہ پاک سے ڈر کر گناہ چھوڑے. اب بعد میں آئی باری لوگوں کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی لوگوں سے ڈر کر بھی گناہ چھوڑتا ہے تو یہ ایک طرح سے اس کا فائدہ ہی ہے کہ چلو اس بہانے یہ گناہ سے بچ گیا, اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچ گیا. تو یوں لوگوں سے بھی ڈرنا, لوگوں کو بھی نفرت سے بچانا ہے کہ آپ سے نفرت کریں یا آپ ان کے سامنے اپنی بے عزتی کروائیں. تو یہ نادان لوگ ہوتے جو بولتے یار کچھ نہیں ہوتا, ہے کوئی نہیں بولتا, ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے, اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. شرفا سمجھدار ایجوکیٹڈ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدھی ایک سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مسجد قبا شریف یا دیگر مبارک مساجد کی زیارت کے لیے جائے تو وہاں نوافل ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟
یار قبا شریف میں تو نوافل پڑھنے کی فضیلت کی تو صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ وضو کر کے مسجد قبا شریف جائے, دو رکعت پڑھے تو عمرے کا ثواب, اور اس طرح مطلب یہ کہ وہاں نوافل پڑھنے کا تو ثواب کی حدیثیں موجود ہیں. دیگر متبرک مقامات پر مساجد جیسے حرمین طیبین میں لوگ جاتے ہیں تو مقدس مقامات اور تاریخی مساجد کی بھی زیارتوں کا سلسلہ کرتے ہیں, تو جہاں جہاں مکروہ وقت نہیں ہے اور وضو ہے تو بالکل نوافل پڑھنے چاہیے. اب اس میں مرد ہو یا عورت, عورت کو بھی مسجد میں جانے کی تو اجازت ہے, اور اپنے طور پر اس کے پردے کی رعایت کے ساتھ, پردہ ہو اس کا اور کوئی بے پردگی کی صورت نہ ہو, مردوں سے ٹکرانے کی کوئی ترکیب نہ ہو, ہے نا, جس کو مخلوط بولتے ہیں مکسچر, ایسا نہ ہو, رکونے کھانچے میں اپنی پردے کے ساتھ پڑھ سکتی ہے نوافل, تو بے شک وہ بھی عورت بھی پڑھے. کوئی رکاوٹ ہو, کوئی عذر ہو, تو وہ الگ بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, مسجد نبوی شریف میں آب زمزم پینے کے لیے عورتوں کو بھی اعتکاف کی نیت ضروری ہے, نیز شرعی مسافر ہیں وہ بغیر نیت اعتکاف کے بھی کھا پی سکتے ہیں؟
مسجد نبوی شریف میں آب زمزم, ویسے مسجد الحرام شریف میں جہاں کعبہ شریف ہے وہاں آب زمزم شریف کا کنواں ہے, لیکن مسجد نبوی میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ اب وہ کولروں میں آب زمزم رکھا جاتا ہے. تو بہرحال مسجد الحرام ہو, مسجد نبوی ہو, یا پھر یہ کہ کوئی سی مسجد ہو, کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت ہو, ہے نا, تو اب نیت پہلے سے کر کی بھی تھی مسجد میں, جب بھی جائیں تو نیت تو کر لینی چاہیے اور ثواب کے لیے کر لینی چاہیے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا, چاہے ایک منٹ کے لیے مسجد میں گئے ثواب ملے گا, باہر نکلیں گے مسجد سے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا, پھر داخل مسجد ہو پھر اعتکاف کی نیت کر لیں, یہ ثواب شروع اعتکاف کا. تو اب یہ کہ کہیں بھی مسجد میں ہو, نہ کی تھی نیت آب زمزم شریف پینے کے لیے یا پانی پینے کے لیے, کوئی نوبت آ گئی تو اب اعتکاف کی نیت کر لیں اور پی لیں, ورنہ جائز نہیں ہے. اچھا, اب اس میں جیسے کہ مسافر ہے تو اس کے لیے بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فرمان ہے کہ وہ بھی نیت کرے اعتکاف کی نیت ہی سے, یا نیت پہلے سے کی بھی ہو تو معتکف ہو, وہ بھی پانی پیتے وقت, آب زمزم شریف پیتے وقت, کھاتے وقت, سب کو مسجد میں نیت ہونی چاہیے, بغیر نیت اعتکاف مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں, آب زمزم شریف بھی نہیں پی سکتا. اور کوئی مشکل نہیں ہے اعتکاف کی نیت کرنے میں, کون سے مطلب ہے کہ پہاڑ توڑنے پڑتے, عربی یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اپنی زبان میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, کافی ہے, زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے, نو پرابلم, دل میں نیت کر لیں, اور اصل تو دل کی نیت مانی جائے, زبان سے کہا اور دل میں نیت نہیں ہے تو زبان سے کہنا ویلڈ نہیں ہوگا, اور دل میں نیت ہے زبان سے نہیں بھی کہا تو چل جائے گا, لیکن بہتر ہے کہ زبان سے بھی کہہ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ, بروز جمعہ حیدرآباد میں ایک عظیم الشان قافلہ اجتماع ہوا, الحمدللہ بروز اتوار بھی ایک عظیم الشان قافلہ اجتماع ہونے جا رہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو.
آپ کے قافلے جاتے ہیں گویا کہ عشق رسول کی ایک چمک دمک سی آ جاتی ہے کہ جناب یہ آ گئے ہیں عاشقان رسول نیکی کی دعوت کی دھمے مچانے کے لیے.
رب کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ, بہترین مقام یہ مسجد ہے.
تو خوبصورت دور تھا وہ جب مسجد کو آباد کرتے تھے مسلمان,
ایسا لگتا ہے کہ دل مسجد میں لگ ہی نہیں رہا,
جناب ماحول صحیح نہیں ہے, اسی ماحول کے اندر یہ نمازی کیسے بن گیا, کتنے نوجوان کافروں میں سفر کر رہے ہیں, اسی دور میں تو ملتے ہیں, اسی زمین پہ ملتے ہیں, یہ چاند سے آ کر چاند پر لے جاتے ہیں کیا؟ اس بات پر روئے کہ یا اللہ میں ان خوش نصیبوں میں کب شامل ہوں گا جس کا دل مسجد میں لگے گا.
ہم بعدوں کا مسجد بنانے کے لیے آگے بڑھتے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار مسجدیں کیوں بناتے ہو, نمازی تو ہے ہی نہیں, مارکیٹیں کیوں بناتے ہو, بازار میں کام تو ہے ہی نہیں. دعوت اسلامی, مسجد بھرو تحریک, مسجد آباد کرو تحریک.
کافروں میں سفر کر کے مسجد آباد کرنے والوں مبارک ہو,
کہ مسجد آباد کرنے والوں سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. میرے وہ اسلامی بھائی جو کافلوں میں سفر کر رہے ہیں, 7 کروڑ مرحبا.
قافلے میں چلو,
انشاء اللہ الکریم. دیکھیے دعوت اسلامی کا سنت و بھرا قافلہ اجتماع 9 نومبر 2025 بروز اتوار. اجتماع کا آغاز قریباً رات 9 بجے اور بیان قریباً رات 9:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. ایڈریس فیضان مدینہ کراچی.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. سب شرکت بھی کریں اور سب کے سب اسلامی بھائی ذمہ داران ہوں نہ ہوں اراکین شورا ہوں جو بھی ہوں سب کی خدمت میں عرض ہے کہ نومبر ماہ قافلہ منا رہی ہے دعوت اسلامی, تو مہربانی کر کے سب اس میں ضرور شرکت کریں. امام صاحبان بولے ہم کو اجازت نہیں ملتی, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اپنے مقتدیوں کو لے کر مسجد میں 3 دن مثلاً 3 دن 12 دن قافلے کی نیت سے قافلے کے جدول کے مطابق اپنے ذمہ دار سے مشاورت کر کے آپ وہاں قافلہ کر لیں, اپنی مسجد میں کر لیں, آپ کی مسجد میں مسجد رونق ہو جائے گی. آپ قافلے میں سفر کرنے والے بنے, فیسلٹی موجود ہے. تو سارے امام صاحبان مؤذن صاحبان خادمین مسجد کے اور عام اسلامی بھائی تاجر ملازم جو بھی ہیں سب کے سب 3 دن کے کم از کم ماہ نومبر میں قافلے میں سفر کریں. خالی 3 دن یا 12 دن کا کریں, 1 ماہ کا کریں, مدنی قافلہ 1 ماہ کے قافلے میں سفر کریں. اللہ توفیق دے 12 ماہ کے قافلے میں سفر کریں. اللہ پاک یہ سعادت بخشے کہ اپنی زندگی قافلے کے لیے وقف کر دیں. میں ہوں اور میری دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی نے مجھے کیا نہیں دیا, دعوت اسلامی نے بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ. انسان بنایا حقیقت میں, مطلب ہم کہاں بھٹک رہے تھے یار, آج یہ کہ داڑھی کیسی امامہ کیسا, تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے یہاں. ایک میں جو دعوت اسلامی سے مستفیض ہوئے میں ان سے کہہ رہا ہوں, یہ سب آپ کو دعوت اسلامی نے دیا نا الحمدللہ. سوچ دی, دین کی سوچ دی, سنیت کی, مسلک کی, بزرگان دین کی پہچان, صحابہ اہل بیت کی پہچان, اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان, وہ کیا نہیں ملا دعوت اسلامی میں. تو کیا آپ شکرانے میں قافلے میں سفر نہیں کریں گے؟ ہر مہینے 3 دن سفر ہونا چاہیے, 27 دن آپ کے, 3 دن دعوت اسلامی کے, یا کہو میرے. اور نومبر میں تو خاص کر بس مطلب اتنے قافلوں کے مسجدیں کم پڑ جائیں اور ایک ایک مسجد میں 2-2 3-3 قافلے اپنے کو ٹھہرانے پڑے. اور یہ میری درخواست سارے دنیا کے عاشقان رسول سے کہ قافلے میں سفر کریں, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ الکریم. اتنا ملے گا, اتنا ملے گا کہ آپ کے دامن میں نہیں سمائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام اصغر ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, باہر سے ویسٹرن کپڑے آتے ہیں خواتین کے, اس کے اندر کئی طرح کی ورائٹی موجود ہوتی ہے, آیا یہ پاکستان میں بیچنا جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ ذرا رہنمائی فرمائیے. اس میں کئی قسم کی ورائٹی ہوتی ہے, شارٹ بھی ہوتی ہے, لانگ بھی ہوتی ہے, کچھ ایسی ہوتی ہے جو غیر مناسب ہوتی ہے.
اگر کپڑے میں کوئی شرعی طور پر خرابی نہیں ہے تو وہ باہر سے آیا ہو یا اپنے شہر کا ہو یا اپنے گھر کا ہو, اس میں تو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ کوئی ایسا لباس ہے جو مطلب غیر مسلموں کی خاص وضع ہے, مشابہت اس میں پائی جاتی ہے, ان سے ان کے لباس سے ملتا جلتا ہے, انہی جیسا لباس ہے ایک. اور نمبر 2 فاسقین کا لباس ہے جو خدا کے نافرمان لوگ پہنتے ہیں, فاسقین فاسقات فاسقہ عورتیں, اس طرح کا لباس مطلب اس طرح کا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے اور اس طرح کا لباس بیچ بھی نہیں سکتے, کوئی بیچا بھی نہ جائے. آپ بیچیں گے تو لوگ خریدیں گے اور پہنیں گے نا, تو اس طرح کا نہیں. جو صاف ستھرے لباس ہوتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ شریعت سے نہیں ٹکراتے, جس کو اللہ اور رسول کی شریعت میں منع نہیں ہے, وہ بے شک بیچیں, اللہ برکت دے آپ کو. پھر آپ خود کہتے ہیں نامناسب بھی ہوتا ہے, بعض ایسے لباس ہوتے ہیں جس میں آدھا ننگا اور آگے بولتا نہیں میں, گندے گندے لباس نکلے ہیں, تو یہ آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ آپ کی ماں بہن پہنے, نہیں کرتا نا, تو کسی کی ماں بہن کو کیوں پہنانے جا رہے یار. فہم بس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ میرا استعمال شدہ کپڑوں کا کاروبار ہے اور اس میں استعمال شدہ کپڑے بھی آتے ہیں اور اس میں غیر استعمال شدہ کپڑے بھی آتے ہیں. اب ان کو جو غیر استعمال شدہ کپڑے ہیں ان کو نیا بول کر بیچنا کیسا, اور بعض اس میں ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو یقینی طور پر نئے ہوتے ہیں, تو اب ان کو کیا بولنا چاہیے, نیا بولنا چاہیے یا استعمال شدہ بولنا چاہیے؟
اللہ اللہ, پہلے تو یہ کہ نئے کپڑے آ کیسے گئے استعمال شدہ کپڑوں میں, یہ بھی ایک مطلب قابل غور بات ہے نا, کہ وہ جو بیچ کر گیا ہے آپ کو استعمال شدہ کپڑے کہہ کر اور اس میں نیا کپڑا نکل آیا, تو یہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, تو اس سے رجوع کیا جائے کہ بھائی یہ کیا ہے اور اس کو دے دیا جائے, سمجھے؟ اچھا, اب یہ کہ اگر واقعی 100% نیا ہے اور وہ استعمال شدہ نہیں ہے, اب اس کا قرینہ مشکل ہے. قرینہ تو یہ کہ استعمال شدہ ہے, کہ وہ کہا گیا کہ یہ استعمال شدہ ہے اور اس کا کوئی علامت نہیں, اس لیے کہ کسی نے جیسے ایک بار پہنا, ادھر ادھر پہنا تھوڑی دیر کے لیے, ادھر ادھر اس کو اتار دیا, پھر اس کو پریس کر لیا, یا جو بھی اس کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے, تو بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ پرانا ہے, یہ نیا ہی لگے گا آپ کو, تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ نیا ہے, سیکنڈ ہینڈ تو ہو گیا نا, یہ پہن لیا تو یہ کہہ کر ہی بیچنا پڑے گا کہ بھائی ہے یہ, بھلے کم استعمال کیا ہوا ہے لیکن ہے استعمال شدہ, یہ بتانا پڑے گا. اب باقی پیور نیا, اب مفتی صاحب دیکھیں کیا اس میں رہنمائی فرماتے ہیں جو میں نے عرض کیا, اس کے علاوہ یا وہ غلط ہو تو اس میں اصلاح ہو جائے.
نہیں, بالکل صحیح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے قرینہ اور اس کی کوئی دلیل, یہ بہت مشکل ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بغیر استعمال کیا ہوا بالکل نیو ہے. تو ظاہر یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت اس کی ہے ضرور, کہ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک بار ہی وہ استعمال ہوا ہو اور اس کے بعد اس نے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ ایک چیز استعمال کرتے ہیں, لباس ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد وہ نہیں پہنتے اس کو. تو یہ کہنا واقعی یہ بہت دشوار عمل ہے کہ یہ بغیر استعمال شدہ ہے اور نیو ہے, تو ایسا کہنے کی بظاہر تو کوئی صورت نہیں اور اجازت بنے گی بھی نہیں, اور ویسے بھی جب ان کی دکان ہی پرانے استعمال والے کپڑوں کی ہے تو یہ نئے کہہ کے کیوں بیچیں گے؟
اس میں اور بھی مطلب یعنی کہ مسائل ہیں, جیسے کہ یہ بیچنے والے کپڑے ہوتے ہیں نا, اس میں یہ خریداروں کو پتا, دکانداروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چوریاں کر کے لاتے ہیں پرانے کپڑے, جو ہمارے یہاں غربت ہے, باہر ملکوں میں ہو سکتا ہے مطلب یعنی کہ ہمارے یہاں لوگ اتارتے ہیں پرانے نئے کپڑے لے کر, ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ جلدی جلدی اتار کر وہ آگے بڑھا دیتے ہیں, اور بعض اس میں سے ملیں گے, ایک تعداد ملے گی کہ جو غریبوں کو دے دیں گے, رشتہ داروں کو دے دیں گے, اڑوس پڑوس والوں کو دے دیں گے, ایسے ہوتے ہیں. اب یہ جو بیچنے آتے ہیں نا کپڑے, ان میں اگر آپ کو پتا ہے تو دیکھ لیں, یہ ہوتے ہیں چوری کے, یہ جن کے مکانات نیچے ہوتے ہیں نا, یہ باہر ڈوریاں لٹکا کے بےچارے سکھاتے ہیں, یہ لے کے بغل میں ڈالا دے بھاگ, مسجد میں چپل چوری ہو جائیں آپ کے, اچھے چپل ہوں واجبی سے, تو یہ چور بازاریں اور ہوتی ہیں شہروں میں, سمجھے؟ تو وہ وہاں اگر پہنچ جائیں نا آپ, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے چپل وہاں مل جائے آپ کو, آپ ہی کے جو چوری ہوئے تھے وہ ہم پتا چل جائے گا, یہ رہے کپڑے بھی آپ کے مل سکتے ہیں, جو نیچے گھر بےچارے جو وہ غریب لوگ ہوتے ہیں باہر سکھاتے ہیں کپڑے, تو اس لیے اگر کوئی آنے والا جو ہے نا اس کو بھی دیکھ لیں گے کہیں چوری کا لباس تو نہیں اٹھا کے لیا ہے بیچنے کے لیے, وہ اونے پونے داموں بیچ کے بھاگے گا, وہ زیادہ آپ سے بارگیننگ کرے گا نہیں, تو یوں اندازہ ہو جائے گا. اگر خدا نہ خاصہ وہ چوری کا اور آپ کو پتا ہے چوری کا, تب تو اس کو لینا ہی حرام ہے, اس کو خریدنا ہی حرام, یہاں تک کہ اگر آپ کا غالب گمان ہے کہ یہ چوری کا مال بیچنے آیا ہے, تب بھی اس کو خریدنا جائز نہیں ہے, گناہ. تو یوں مطلب اس میں تھوڑا ہے باریکائی, اپنے وطن کے کپڑوں میں, باہر ملکوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا, یہ باہر ملکوں میں کیا بڑے بڑے باکس لگے ہوتے ہوں گے, ہم نے دیکھا ہے مطلب باکس لگے ہوتے ہیں, تو اس میں مطلب یہ کہ جیسے ادارے ہوتے ہیں جو رجسٹرڈ ان کا لگا ہوگا بورڈ کہ بھائی یہ غریبوں کے لیے ہے تو یہ فلاں کے لیے, تو یہ فلسطین والوں کے لیے, تو اس کے لیے اس کے لیے, اس طرح لکھا ہوگا. تو وہ مطلب کپڑے اس میں لوگ ڈال دیتے ہیں, وہی بدلتے رہتے ہیں نا کپڑے, بڑے لوگ جو ہوتے ہیں صاحب لوگ تو وہ زیادہ پرانا نہیں ہونے دیتے, وہ بدل دیتے ہیں. تو یہ اس میں وہ ڈال دیتے ہیں ڈونیشن میں, اپنے کام کا نہیں تو چلو ڈونیشن. تو اب وہ ڈونیشن میں, یہ ڈونیشن کے کپڑے, اب ظاہر ہے کہ آپ نے مطلب اپنے یہاں کا فراک ڈالا, اب وہاں جو ہوتی ہیں خواتین دیگر ملک میں وہ پردے والے کپڑے پہنتی ہیں, تو آپ کا فراک کون پہنے گا؟ ایک مثال دی میں نے. اسی طرح کہیں شلوار یا پاجامہ پہنا جاتا ہے, کہیں صرف پینٹ پہنی جاتی ہے, پاجامے شلوار نہیں پہنے جاتے, تو ان کے یہ لباس کام نہیں آئے گا. تو یہ سارے لباس جو باکسز میں ہوتے ہیں نا, ان کے بنیں گے گٹھڑ, اور یہ پھر بک کر, اور اس طرح جو غریب ملک ہوتے ہیں نا, جیسے ہمارے ملک میں یا دیگر ممالک جو غریب ملک ہوتے ہیں, ان میں یہ جائیں گے اور وہاں پھر یہ بکیں گے یہ کپڑے. اس کا یہ اس طرح کی اس کی سائیکل ہے یا پروسیجر ہے جو میں سمجھ سکا ہوں. اب اس میں نہیں پتا چلتا کہ چوری کے ہیں یا کیا ہیں, ساہوکاری کے ہیں. اور یہ باکسز جو لگے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نکال کے بھی چورا کر بھی لے جاتے ہوں گے, موقع پا کر کچھ کہا نہیں جا سکتا. بعض کا کچرا کنڈیوں پر کپڑے میں نے دیکھے ہیں, لمبے لمبے کرتے اور کارپیٹ اور کیا کیا لوگ پھینک دیتے ہیں ان ملکوں میں, ہمارے یہاں نہیں پھینکا جاتا. تو اب یہ جو لے جائے اس کا, اب اگر واقعی پھینکا ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے, قریب میں رکھ دیتے ہیں کچرا کنڈی کے, جو ان کو لینا ہو لے جائے. طرح طرح کا ایک نظام ہے. تو جب تک اپنے کو مطمئن نہ ہو نا کہ یہ واقعی پرانا کپڑا ہے, چوری کا نہیں ہے, ڈکیتی کا نہیں ہے, لوٹ مار کا نہیں ہے, تو پھر یہ کہ خریدنے میں بیچنے میں, جبکہ وہ دوسری شرط میں نے بتائی تھی ابھی کہ فاسقوں کی وضع کا نہ ہو, جو فاسق لوگ, گناہگار, نافرمان لوگ, بے حیا لوگ پہنتے ہیں, ایسے کپڑے نہ ہوں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ان کے کپڑے نہ ہوں, یا غیر مسلم کے لیے مخصوص کپڑے جو ہوتے ہیں جن کو جس میں مشابہت ہوتی ہے ان سے ملتے جلتے, اس طرح کے نہ ہوں. نہ شریعت نے جن کپڑوں کا منع کیا وہ بھی نہ ہوں. باقی کپڑے یہ بیچ سکتے ہیں, جو میں نے آپ کو یہ اپنے منتشر طور پر, متفرق طور پر, بے ربط جو آپ کو ترکیب بتائے اس کے مطابق آپ پرکھ لیں. اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے, حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے, حلال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور علم دین ہمیں ملے, علم دین رکھنے والوں سے ہمارے رابطے رہیں, علماء کی خدمت میں رہیں, ہم مفتیان کرام سے شریع رہنمائی لے کر اپنا کام کاج دھندا وغیرہ کریں گے نا, تو انشاءاللہ ٹھوکر لگنے کے چانس بہت کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد زیان تاریخ, پھول نگر سے. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے, مسجد کو مسجد کہنا کیسا ہے؟ اردو میں مسجد کہتے ہیں کچھ ہمارے پنجابی بزرگ, جو اسے ہم مسجد کہہ دیتے ہیں, یہ کہنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
مسجد کہتے ہیں آخر میں تا, یہ لغت میں بھی لکھا مسجد, مسجد کہتے ہیں جو مطلب ایک بعض لفظ سب بن سنور کر یا بدل کر وہ رائج ہو جاتا ہے, تو وہ لغت کا حصہ بن جاتا ہے. تو یوں مطلب یعنی کہ مسجد کہنے میں حرج نہیں ہے. مفتی صاحب آگے کیا فرماتے ہیں؟
لفظ تو مسجد ہی ہے, استعمال تو اسے ہی کرنا چاہیے. باقی ظاہر ہے کہ ہر زبان میں لفظ تو تبدیل ہو جاتا ہے, جیسے انگلش میں مسجد کو موسک کہتے ہیں, اور زبانوں میں اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کچھ اور استعمال ہوتا ہو. تو ویسے مسجد کے لغوی معنی تو عربی زبان میں سجدہ کرنے کی جگہ ہے, تو لیکن یہ کہ بظاہر وہ یہی ہے کہ ہر سمجھ نہیں آتا, کیونکہ اس میں بظاہر توہین اور بگاڑنا شاید نہ ہو, یہ اب استعمال ہی اسی انداز میں ہوتا ہو.
اس کو مسجد بولتے ہیں. اچھا یہ تو لغت مل گیا, اپنی میمنی میں مسجد, میمنی میں مسجد بولتے ہیں مسجد
جی.
یہ تو پڑھے لکھے لوگ سمجھے مسجد نوینا تو ہے. اب اس کو کیا حکم لگائیں گے آپ؟ واقعی صحیح لفظ تو قرآنی لفظ ہے، مسجد سجدے کی جگہ مسجد کے معنی ہے، لیکن لوگ اپنی اپنی بولی میں انگلش میں موسک بولتے ہیں، لیکن موسک جو ہے نا لفظ مسجد سے نہیں نکلا، وہ اپنی انگلش میں بولتے ہیں. مسجد اور مسجد یہ دونوں نکلے مسجد سے ہی ہیں، مگر لغت کا حصہ بن گئے. یہ مسجد میمنی لغت کا حصہ بن گئی. اب آگے اور زبانوں میں دیکھیں گے تو مسجد کو کچھ نہ کچھ بولتے ہوں گے. تمل میں میں جب کولمبو وغیرہ گیا تھا نا تو وہ مسجد کو پلی بولتے تھے، پلی. اچھا مسجد کو بھی پلی بولتے تھے اور چھپکلی کو بھی پلی. تو اب اپنی اپنی زبانیں ہیں ان کی، اور اس میں ذرا کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. جو صحیح بول سکتے ہیں لفظ مسجد قرآنی لفظ ہے، تو اس کو اگر ادبن مسجد کہیں گے تو انشاءاللہ ثواب کے حقدار بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میری سنت سے سوال ہے کہ خواتین کو اپنے ہاتھ سے چپل پہنا کر چیک کروانا یہ کیسا ہے، اور کچھ خواتین چپل لے جاتی ہیں، کچھ کسٹمر چپل لے جاتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، یوز کرنے کے بعد وہ پھر اس کو واپس کروانے آتے ہیں کہ ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو ان کا یہ واپس کروانا کیسا ہے؟
اب ظاہر خواتین کو چپل پہناتے وقت نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اور بھی مطلب پاؤں کو ہاتھ بھی لگیں گے اور اس کو مطلب سیٹ کریں گے چپل پاؤں میں، تو اس طرح مطلب اگر کوئی بے پردگی کی صورت یا اس کو ٹچ کرنے کی نوبت آتی ہے نامحرم، نامحرمہ کو، ذرا سوال تو نامحرمہ کا ہی بنے گا، عام گاہک جو ہوتے ہیں، لیکن نامحرم بھی بولتے ہیں، اجنبیہ بھی بولتے ہیں، یہ ان کو بولتے ہیں نامحرمہ یا اجنبیہ، کہ جن سے شادی یعنی جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، حرام ہو نہیں ہے، حرام نہ ہو. ماں بہن یہ محرم ہے نا، محرمہ ہے، کہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اجنبیہ سے حرام نہیں ہے. تو اس لیے مطلب ایسی عورتوں کو تو وہ اجازت تو نہیں ملے گی شریعت میں کہ اس کو ٹچ کرے، غور غور کے دیکھے، اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. ٹیلر ماسٹر بھی وہ ناپ لے ہی رہے ہوتے ہیں نا، وہ دے رہی ہوتی ہیں، یہ سب غلط کام ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے. اچھا دوسرا اس میں حصہ تھا سوال کا کہ وہ چپل لے جاتی ہیں پھر استعمال کر کے لے آتی ہیں، بولتی ہیں ہم نے استعمال نہیں کیے. اب یہ آپ کو کنفرم ہے کہ استعمال کر کے آئی ہیں، تب تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ وہ بول رہی ہیں. اگر آپ کو خود کنفرم پتا نہیں ہے، آپ کو شک ہے اور آپ بول کے استعمال کر کے آئی ہو، تو یہ پھر تہمت میں جائے گا. ایک مسلمان بولتا ہے کہ ہم نے استعمال نہیں کیا، تو خامخواہ اس کو آپ مسلط کر رہے ہیں کہ تم نے استعمال کیا ہے. تو اس طرح وہ دیکھ لیجئے، تو اگر استعمال شدہ وہ لائی ہے تو پھر استعمال شدہ کا بھاؤ ہوگا، جبکہ وہ خرید کر گئی تھی، اب تو مطلب سودا ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اب یہ لائی ہے واپسی کے لیے، تو وہ اگر استعمال شدہ ہے تو بھی، اور استعمال شدہ نہیں ہے اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، تب بھی آپ ضروری نہیں کہ آپ اس سے واپس لے کر اس کے پیسے لوٹائیں. اب وہ لے لیں گے واپس اور پیسے دے دیں گے اس کے، تو ثواب ملے گا، اچھی بات ہے، لیکن آپ پر لازم نہیں ہے. البتہ استعمال شدہ آپ نے لے لیا، اگر کم دام میں ہی لیں گے، کارو تاجر تو سیانے تو ہوتے ہیں نا، ایسے تھوڑی مطلب وہ لے لیں گے نئے بھاؤ میں، تو اسی بھاؤ میں تو اب لیں گے. پھر اگر اس کو آپ نے نیا کہہ کر بیچا، اور جب یہ کنفرم ہے کہ یہ استعمال شدہ ہے، تو آپ گناہگار ہوں گے، دھوکا ہوگا یہ، کہ آپ کو بھی بیچتے وقت کہنا پڑے گا کہ یہ اگرچہ تھوڑا استعمال شدہ ہو، لیکن کہنا پڑے گا بھائی یہ تھوڑا استعمال شدہ ہے، دیکھ لو اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے، بازار میں نیا کہہ کر بھی بیچ سکتا تھا تو آپ لے لیتے شاید، لیکن نیا نہیں ہے اور یہ پرانا ہے، استعمال شدہ ہے، اور میں اس کے دام آپ سے یہ تو یہ، تو جو سچ بولیں گے ان شاء اللہ اس میں آپ کو اور برکت ملے گی، دھوکہ دیں گے تو گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اب جو چاہے مرد ہو یا عورت ہو،
اس طرح اگر اپنا استعمال کیا ہوا جوتا چپل واپس لے آئے, اور وہ کیونکہ ابھی تک تو ہم نے دکاندار سے بات کی ہے نا کہ وہ دیکھ لے یا یہ کر لے یا وہ کر لے, لیکن ان گاہکوں کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ جو لے گئے پہنا اور باقاعدہ پہنا, خالی ایسا نہیں کہ گھر میں چیک کیا اور ان کو سائز کا یا کسی چیز کا پرابلم ہو گیا, تو ایسی صورت میں وہ جھوٹ بول کر دکاندار کو کہنا, کیونکہ اس کا جو سول ہے اسے پتہ تو چل جاتا ہے, میں یہ معلومات لے رہا تھا, سول سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہنا ہوا ہے, لیکن بتاتے ہیں کہ سول کو بھی بڑے انداز سے صاف کر کے سمجھ نہیں پڑے کہ یہ پہنا ہوا ہے, تو یوں کر کے خود دکاندار کو یہ گاہک دھوکہ دینے کی بھی تو کوشش کرتے ہیں, تو ان گاہکوں بھی سمجھنا چاہیے. پھر یہ کہ کیا سائز کا پرابلم ہوا ہے یا آپ کو گھر لے جا کر کسی نے کہہ دیا ڈیزائن صحیح نہیں ہے تم اس کو واپس کر دو, تو تھوڑا سوچ سمجھ کے, کیونکہ دکاندار بھی پھر تھوڑا آزمائش میں آ جاتے ہیں, تو دکاندار کے لیے بھی کچھ ایسی گفتگو ہو جائے گا ان کو بھی آزمائش میں پھر گاہک مبتلا نہ کرے.
سائز کا فرق آیا تو دکاندار کا اس میں قصور دیکھا جائے گا نا, بھائی آپ نے یہ پیالہ لیا دیکھ بھال کے, دکاندار نے کوئی دھوکہ نہیں کیا, آپ کے نزدیک اس کے نمبر چار ہیں, چار نمبر کا پیالہ آپ نے دے دیا, بولے گا اب بولے چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو واپس کرو, تو یہ بات بیکار ہے. میرے چپل لے لیے بھائی, اتنے نمبر کے چپل یہ لے گئے, اب اس میں دکاندار نے کوئی دھوکہ نہیں کیا, جو مطلب نمبرنگ ہے جو ترکیب ہے وہ لے گیا, وہ لے گیا لے گیا. اب وہ گھر میں جا کر بولتا ہے کہ وہ تھوڑا چلتا ہے تو بولا یار تو پاؤں میں زخم ہو گیا تو وہ نشان پڑ گیا, تو یہ اب اس میں دکاندار کیا کیا قصور, اب اس وقت یہ تو سارا طے کرنا تھا نا کہ کوئی تکلیف ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا, وہاں دیکھ بھال کر بعض اوقات پہن کر بھی دیکھتے ہیں, دو قدم چل کے بھی دیکھتے ہیں شاید, اب پاس کیا اور اب جا کر مطلب پھڈا بنائیں گے تو کام کیسے چلے گا, کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا زخم بن گیا, تو ابھی آپ کے نصیب یہ سب پہلے طے کر رہا تھا.
اصل میں عام طور پہ وہ بات ہوتی ہے,
تو اس لیے اگر گاہک بھی اس طرح دھوکے بازی کرے گا تو گناہگار تو ہوگا نا, جبکہ بیچنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں بیچنے والے کا بھی قصور ہے, اس نے بھی کوئی ڈنڈی ماری ہے اور وہ گاہک آ کر اس ڈنڈی کا تعلق سے بات کرتا ہے تو پھر یہ بات الگ ہو جائے گی, پھر اس کو لینا ہوگا, اس کا دھوکہ پڑا گیا.
عام طور پہ ہوتا یہ کہ وہ سائز کے مسائل تو کم ہوتے ہیں جب لے جاتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ گھر لے گئے اب وہ گھر میں کسی کو دکھائے, خاص عورتوں کے معاملے میں زیادہ ہوتا ہے, تو دوسری نے رائے دی کہ یار یہ تو آپ پرانا ڈیزائن لیا یا اس کو تبدیل کرنا چاہیے, یوں پھر وہ دکاندار کے پاس واپس آتے ہیں, تو اس میں پھر وہ آپس میں پھر مباحثہ ہو جاتا ہے اور یہ گفتگو ہوتی ہے. عام طور پہ وہ استعمال شدہ کم ہی ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان پر جو ہے وہ تہمت کیسے لگائیں گے, وہ عام طور پہ یہ تبدیل کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں, تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر لے گئے, گھر پہ دوسری خواتین نے یا مرد ہی تھے آپس میں, وہ دیکھا کہ یہ تو پرانا تم ڈیزائن اٹھا کے لیا ہے اور یہ کوئی چلنے والا نہیں ہے, تو پھر وہ واپس دینے کے لیے آتا ہے. جیسے بعض اوقات اس میں ہوتا یہ ہے کہ دکاندار کہتا بھی ہے کہ سمجھ نہ آئے تو واپس لے آنا, اچھا اس وقت اس نے کہہ دیا ہوتا ہے, لیکن پھر جب وہ لے کر آتے ہیں تو پھر بعض اوقات وہ پسر جاتا ہے, واپس نہیں کرتا پھر وہ.
اگر یہ کہا ہو کہ سمجھ میں نہ آئے تو میں بیٹھا ہوں واپس لے آنا, تب تو لینا پڑے گا نا اس کو, کہ سودا اسی طرح کا اس نے کیا ہے, جبکہ اس نے استعمال نہ کیا ہو, استعمال کر لیا تو پھر بات کچھ اور ہو جائے گی.
یہ اصل میں اپنی زبان پہ بھی پورا اترتا ہے جب گاہک واپس کرنے,
استعمال نہیں کیا اور آپ نے کہا بھی نہیں تھا کہ واپس لے آنا, پھر بھی وہ گاہک لے آتا ہے اور آپ اگر اس کو واپس لے لیتے ہو تو یہ ثواب کا کام ہے, اس کے جو پیسے دیے اس کو دے دو, اللہ اور برکت دے گا آپ کو,
واپس
مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کار ثواب ہے.
وہ واپس نہیں ہو رہا ہوتا, چینج ہو رہا ہوتا ہے,
نیا سودا ہوگا, یہ اتنے ہی میں خرید لیا, جیسے
تبدیل ہو رہا ہوتا ہے, چیز وہی ہوتی ہے, سب کچھ وہی ہوتا ہے,
تو یہ واپس لے لیا. جی جی,
یاد مکہ مدینہ,
میری الفت مدینے سے.
الحمدللہ رب العالمین, ابھی امیر سنت کے ساتھ مسجد قبا الحمدللہ جانے کے لیے انشاءاللہ.
میرے آقا کا روضہ مدینے
الحمدللہ مسجد قبا کی حاضری سے مشرف ہوئے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور ایک خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی زمین وقف کی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو پیدل یا سواری پر یہاں تشریف لایا کرتے تھے.
پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو.
مسجد ذوالحلیفہ پر حاضر ہوئے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے حج کا بھی اور عمرے کا احرام باندھا ہے اور جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ جگہ قبولیت دعا کا مقام ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اس وقت ہوں ذوالحلیفہ کی مسجد میں موجود ہیں. ذوالحلیفہ وہ مقام ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے میقات فرمایا اور یہاں سے حج عمرہ شریف کا احرام باندھا. یہ ذوالحلیفہ جو ہے مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے جنوب مغرب یعنی ساؤتھ ویسٹ کی طرف 9 کلومیٹر ہے اور جتنی میقاتیں ہیں ان سب میں یہ میقات مکہ مکرمہ سے دور ہے. یہاں سے بھی مطمئن ہے کہ حاجی باندھتے ہیں, معتمرین باندھتے ہیں, عمرہ والے بھی باندھتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لاتے دیکھے سفر سے تو یہاں رات گزارتے تھے. رات ہوتی تو یہاں پھر گزارتے تھے اور پھر دن کو گھر تشریف لے جاتے تھے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ رات کو اچانک گھر تشریف نہ لے جاتے, دن کو بھی اطلاع کر کے گھر تشریف لے جاتے. ہمارے ایک ٹرین ریس سرپرائز تو سرپرائز ہی یہاں کے رات کو گھر پہ اچانک چلے جانا, گھر والے خوش ہو جائیں گے. اب اس میں رسک ہوتا ہے گھر والے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. رات کو جانا نہ جائیں گے پہلے سے اطلاع.
دیکھیے ارشاد فرمائے کہ طائف سے آتے ہوئے جو احرام باندھنا ہے اس جیسے ذوالحلیفہ کوئی بھی میقات مدینہ والوں سے وہ طائف سے آ رہے ہیں وہ کون سی میقات سے احرام باندھ؟
اب اس میں مطلب پہلے اس کو کہتے تھے قرن البلاسی, اب اس کو اسد الکبیر کہتے ہیں. تو یہ ان کی طائف سے آنے والوں کی میقات جو مکہ شریف آنا چاہے. اگر کوئی مکے سے باہر یعنی حدود حرم سے باہر یعنی ہل جس کو بول کر میقات اور حرم کے درمیان جو حصہ ہل, تو اگر کوئی ہل میں آنا چاہے تو اس کے لیے احرام شرط نہیں. بلکہ اگر کوئی اسے کام پڑ گیا ایک دن رک بھی گیا اب مکہ شریف آنا چاہتا ہے ہل والا, اب اس کو احرام کی ضرورت نہ رہے گی.
اسے جدہ ہل,
جدہ ہل میں جدہ شریف میدان عرفات ہل میں حرم سے باہر
مدینہ سے جا رہے ہیں
چھوڑے جا رہا
جدھر یہ آقا السلام میرا
یا رسول اللہ.
نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گلسوں کی, قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا.
لانا جلد مجھ کو پھر خدا را یا رسول اللہ. چھوڑے جا رہا ہوں در تمہارا یا رسول اللہ.
Sa
Let's go.
اللہ پاک بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا کرے، مکہ بھی دیکھیں، مدینہ بھی دیکھیں، اور ذوق و شوق
آمین
بھی رہے، باقی بھی رہے، بڑھتا بھی رہے، اللہ کرے اللہ کرے۔ حضور، یہ مسجد قباء پر آپ کی جو حاضری ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ، تو وہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چاہ رہا تھا ہم کو ذکر کریں کہ جنہوں نے اس جگہ کو مسجد کے لیے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو آج یہ مسجد کتنی عظیم الشان مسجد ہے، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مکان جو باغ تھا وہ شاید مسجد کے ادھر ہی ہے، اس طرف ہی ہے جی، وہی ہیں، تو انہوں نے یہ جگہ دی، اور آج یہ مسجد یعنی اسلام کی پہلی مسجد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنائی، اور پھر یہ مسجد آج تک جس طرح آباد ہے۔ تو یہ مسجد کی جگہ دینا اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، کیا فرماتے ہیں آپ؟
ہر صدقہ جاریہ ہے، ثواب جاریہ ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ پھر جب مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد اور جس کی بنیاد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں اس مسجد کی، تو کیا بات ہے۔ اور پھر وہ صحابی نبی نے جو پیش کی، تو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ یقیناً، اور ہمارے لیے اس میں درس بھی ہے۔ اب ہم زمین پلاٹ پلازے چھوڑ کے چلے جائیں گے، بعد والے کیا کریں گے کچھ نہیں پتا، ظاہر نصیب جیتے جی ہم بھی کچھ ایسا کر جائیں، ہمارے پاس پیسے ہوں اللہ توفیق دے تو ہم بھی مسجدیں بنائیں، پلاٹ دیں اور مدرسے بنائیں، تو اس طرح انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سامان ہوگا، مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔
آپ نے
کم از کم وصیت ہی کر کے جائیں کہ میں 33% میں سے وہ جو بھی ہے کہ میری جو بھی جائیداد ہے ورثہ جو چھوڑیں کہ 33% میں سے مسجد بنا دی جائے، یہ بھی مطلب ایک بہت اچھا کام ہوگا، ورنہ اولاد سے امید کم ہے، آج کل جس طرح کی تربیت ہے نا اولاد کی، اس حساب سے بہت کم امید ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ مسجد بنائے، بلکہ وصیت پر بھی عمل کرے یا نہ کرے، خیر اس کا جو بھی قانونی پروسیجر پورا کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے جانے کے بعد اس سے مسجد ہی بنے، یا جو بھی وصیت کی اس پر عمل بھی ہو۔
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنی، انہیں سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جواب دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن دازی کے بعد بطور انعام ایک سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے خطرناک نظر کس کی لگتی ہے؟ سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل یا سواری پر پابندی کے ساتھ کس دن مقام قباء تشریف لے جاتے تھے؟ سوال نمبر 3، کون سی میقات مکہ مکرمہ سے سب سے دور ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں، بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ سیدی، SMS کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ کیا مانگ کر چیز استعمال کرنے سے گناہ ملتا ہے؟ کیا اللہ پاک اس عمل سے ناراض ہوتا ہے؟
وہ جیسی چیز جیسا مانگنا جس سے مانگنا، یہ ایک بات چیز ایسی ہوتی ہے جو مشترک ہوتی ہیں کہ اس کے مانگنے میں حرج نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے پر نہ دینے میں حرج ہوتی ہے. جیسے کہ پڑوسی نے، پڑوسن نے وہ نمک اس کے بعد ختم ہو گیا اور کہا کہ تھوڑا سا نمک دے دو، تو وہ نمک دے دے کہ اس سے جتنے سالن کی اصلاح ہوگی نا، نمک سے اصلاح ہوتی ہے، سالن کی ٹیسٹ بنتا ہے، تو وہ جس نے نمک دیا اس کو یہ سارا سالن خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، اس طرح کی روایت ہے. تو آگ مانگی تو اس میں بھی کوئی پیسے نہیں لگتے، پہلے وہ ہوتا تھا، اب تو آگ خیر وہ گھر گھر میں وہ ماچس، اب تو ماچس بھی پرانا ہو گیا، اب تو وہ لائٹر وغیرہ آ گئے ہیں، اس طرح گیس کے چولہے اور جلاتے ہیں. تاہم یعنی کہ تو اس طرح معمولی چیزیں دے دینی چاہیے، اور اس میں مانگنے میں جس میں ذلت نہ ہو، تو مانگ بھی لیا پڑوسی نے تو حرج نہیں، لیکن عادت نہ بنائے. عادت بنائے گا تو پھر وہ کام خراب ہو جائے گا. کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بچھڑا بار بار اگر تھن چوستا ہے تو گائے اس کو سینگ مارتی ہے. یعنی بار بار مانگنے سے تو شاید وہ پرابلم رہے گا، وہ امپریشن اچھا نہیں پڑے گا آپ کا. ہاں ایسی چیز کہ جو مانگی اور اس نے ناگواری میں دی، اور آپ بھی محسوس کر رہے ہیں ناگواری میں وہ دے رہے ہیں پر پتا ہے، تو پھر وہ چیز لینا جائز نہیں ہوگا. اب جیسے کسی نے کہا کہ بھئی آج ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا، ذرا کھانا دے دو، اب وہ منہ پھولا کے کھانا لے کر آ گیا، اور پتا ہے کہ مطلب یہ کوئی ناگوار گزرا ہے، تو یہ سوال جو تھا نا آپ نے کیا یہ غلط تھا، اور اب یہ اس کا لینا آپ کا غلط، اس کا کھانا غلط، یہ واپس دے دیا جائے. جو بعض وقت مروت میں بندہ منع نہیں کر سکتا، یا بعض ایسے استاد نے مانگی، پیر صاحب نے کچھ حکم کر دیا کہ مجھے یہ چاہیے، اور اس طرح لین دین کا آپس میں پیر مرید کا، جس مرید سے مانگا اس سے کوئی پہلے سے کوئی ترکیب تھی نہیں، اب اس نے پیر صاحب نے مانگ لیا یہ دے دو، مرید منع کیسے کرے گا. اب مرید نے ناگواری کے عالم میں پیر صاحب کو دے دیا، تو اب یہ پیر صاحب کے لیے لینا حرام. اور یہ غصب، جیسے ڈاکو لوٹتا ہے نا، یہ اس کے حکم میں آئے گا، وہ غصب کے حکم میں، لوٹ لینا، چھین لینا، دبا لینا ہے نا، تو غصب. تو اب یہ کہ اس کو لوٹانا فرض ہوگا، لوٹا دے، توبہ بھی کرے کہ کیوں لیا اس طرح. اس طرح استاد مانگے، امام صاحب مانگے، خطیب صاحب مانگے، تو یہ سب کو مطلب وہ مانگنے سے جتنا بچیں گے نا اتنا اچھا ہے. بعض صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بغیت کی تھی کہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، نہیں مانگتے تھے کسی سے، یہاں تک کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار چابک زمین پر تشریف لیا، یعنی زمین پر گر گیا، تو ثوبان نے کسی کو نہیں کہا کہ بھائی اٹھا کر دو، سوال ہے نا، سوال نہیں کریں گے، یہ بیعت لی تھی، خود گھوڑے سے اترے اور چابک اٹھایا، ہنٹر، تو وہ اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہوئے، مانگا نہیں کسی سے. تو یوں صحابہ کرام میں کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس بات پر بیعت کی ہوئی تھی کہ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے. بعضوں نے دعا دنیا سے دور رہنے کی بیعت کی تھی، وہ دنیا سے بہت دور رہتے تھے، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. یہ صحابہ کرام کی بیعت پکی تھی، ہم لوگوں کی بیعت رسمی ہوتی ہے اکثر، جو بولتے ہیں ہوش بھی نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں، آگے کرنا کس نے، پیچھے مڑ کے دیکھنا کس نے. بہرحال یہ کہ کسی سے سوال نہ کیا جائے، چیز مانگی یا کسی کو کہا کہ یار تھوڑا میرا یہ سامان میرے گھر پہ پہنچا دینا، یہ بھی سوال ہے. تو سامان پہنچانے میں وقت دینا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، سیڑھی ہے تو وہ چڑھنی پڑے گی، سمجھے، وہ ایک کام ہے نا یہ، یا آپ نے اس کو بول دیا کہ یار ذرا یا میرا سامان اٹھا کے چلو میرے ساتھ، تو یہ بھی اسی طرح کا سوال کے ہی ضمن میں آئے گا، جیسے مال مانگا کسی سے، یہ بھی نہ کیا جائے. ہاں کوئی شوق سے آپ کو دے خود بخود، یا شوق سے آپ کی خدمت کرتا ہے، اٹھا کر پہنچاتا ہے، اور آپ کو آفر اس نے کر رکھی ہے کہ جب بھی کام ہو نا میرے کو بول دیا کرو، لیکن اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی حکم کوئی کام دیکھو بالکل شرمانا نہیں، مجھے بول دینا. اچھا یہ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل اس سے الٹ ہوتا ہے، اس کا تجربہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا عمل الٹا ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. کبھی کام کا دیکھا تو اس کا منہ بگڑے گا، پیسے مانگے تو جان جائے گی اس کی، تو پھر ایسے 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 کی بات کا بھی اعتبار نہ کیا جائے. تو یہ کہ سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے. دنیا دیکھی بھالی ہے
حضور،
اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم
سبحان الله،
سبحان الله
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم
سبحان الله،
سبحان الله
رب السماوات،
رب السماوات
السبع
ورب العرش العظيم.
صلوا
على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
آپ نے ابھی جو بیان فرمایا سوال کرنے کے تعلق سے، تو جیسے آپ نے کہا کہ بھائی شرمانا نہیں، جب بھی ہو تو میرے کو بول دینا، یعنی کہ اکیلا بول لے کہ شرمانا نہیں، جب بھی میرے سے مانگ رہا ہو تو تم بے شرم ہو جانا. اب مسئلہ میں آپ سے یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا شخص جو یہ اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتا ہے، کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا اگلے بولنے کا انتظار کرے؟ اس کو لگتا ہے کہ یار اگر کچھ کرنا ہے تو میں ہاتھوں ہاتھ کر ہی دوں. اچھا ہے یار، وہ بیماری ہوتی ہے، گھر میں پریشانی ہوتی ہے، کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، سم ٹائم پتہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں خاندانوں میں کہ یار ان کی پوزیشن اتنی مضبوط ہے ہی نہیں، اور یہ علاج کیسے کریں گے، علاج کتنا مہنگا ہوتا ہے. تو یوں کوئی تھوڑا سا کھاتا پیتا ہے، رشتہ دار جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کچھ ضرورت ہو تو مانگ لینا. تو اب وہ مانگے کیسے؟ بعضوں کا مانگنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ مشورہ دیں گے کہ اگر اس کو ایسا لگتا ہے تو وہ مطلب کہ دے دے ہاتھ میں کہ یہ رکھ لیں، کیونکہ اب بیماری ہے، دواؤں وغیرہ میں پیسے تو خرچ ہوں گے، تو کیا مناسب کیا لگتا آپ کو؟
موقع کی مناسبت سے اگر واقعی لگتا ہے کہ افورڈ نہیں کر سکے گا بیچارہ، تو وہ یہ لفافے میں ڈال کر یا جیسے بھی اس کو رقم پہنچا دے، اور کانو کان کسی کو پتہ بھی نہ چلے، یہ نہیں کہ وہ ڈنکا بجا کر ڈھول پیٹ کے دے جس سے بےچارا مزید تکلیف میں آ جائے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اپنے صدقات باطل مت کرو احسان جتا کر اور ایذا دے کر. تو یوں مطلب یہ کہ اس کو دے دے، یا اس سے کان میں بول دے کہ جو بھی بل آ جائے نا آپ بے فکر رہنا، آپ مجھے بھیج دینا، میں جانوں بل جانے، اور وہ بل ادا کر دیا کرے، کمرے کا کرایہ ادا کر دے اگر اس کی اتنی کم طاقت ہے، ڈاکٹر کی فیس یہ اپنے ذمے لے لے کہ ڈاکٹر کی جتنی بھی فیس ہوگی انشاءاللہ میں ادا کروں گا. تو یوں بھی ہو سکتا ہے، دوائیں جتنی میڈیکل کی ہوں گی آپ مجھے بھیج دینا، میں انشاءاللہ ترکیب بنا لوں گا، لے لوں گا، آپ کو دے دوں گا. یہ کچھ بھی ترکیب ہو سکتی ہے، مدد کرنی بھی چاہیے کہ واقعی حالات بہت نازک ہیں. بعض بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں لیکن یار پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، جب ڈاکٹروں کی فیس سنیں گے، دواؤں کے بھاؤ سنیں گے، تو یعنی کہ الامان والحفیظ، لاکھوں لاکھ روپے یوں جھٹکے میں نکل جاتے ہیں. اب تنخواہ بڑی مشکل سے یار پوری ہوتی ہے، قرضے چڑھ جاتے ہیں، اب یہ مریض کا علاج کیسے کرے گا؟ یعنی یہ تو صحیح بات ہے کہ اگر کہوں تو مطلب گھر گھر کی کہانی ہے، بیچارے پھر نہیں علاج کر پاتے یار. اب چونکہ یہ سفید پوش ہوتے ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں، تو یوں تکلیفیں ہیں، پھر جانے بھی چلی جاتی ہوں گی بعض کی. پھر بعض اسپتالوں میں دوائیں آتی ہیں، وہ ڈونیشن کی دوائیں آتی ہیں، یہ سانپ لوگ کھا جاتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. ہر جگہ نہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، دنیا دیکھی بھالی ہے اور بہت سو کا تجربہ ہوا اس کا، کھا جاتے ہیں. اللہ کھانے والوں کو بھی مطلب ہے کہ توفیق دے کہ نہ مریضوں کا حق نہ مارے. یار آپ کو خالی سر میں درد ہوتا ہے اور دماغ کام نہیں کرتا، آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی. یہ بیچارہ جس کو اتنی خطرناک بیماریاں لاگو ہوئی ہیں، یا اس کو بیچارے کو کتے نے کاٹ لیا ہے تو پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، تو ایسے ایسے مریض ہاسپٹلوں میں آتے ہیں اور ان کی دوائیں لوگ دیتے ہیں، دینے والے دیتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا دینے والوں کو ان دواؤں کا اثر کیا ہوتا ہے. جتنا ہو سکے اپنے طور پر اپنے سامنے وہ علاج کرائے، انجیکشن لگوائے، خرچہ کرے، دوا لا دے، پرچی لے کر ڈاکٹر لکھ دے گا، جیب سے تو نہیں دے گا، اندر اسٹوڈینٹ سے مطالبہ وہ لکھ دے گا، آپ لا کے دے دیں، یا کسی قابل اعتماد شخص کو آپ دے دیں گے یار ان کا خیال رکھو اور اس طرح ان کا خرچہ کرو اور مجھ سے لے لیا کرو. دینا ہو، خرچہ کرنا ہو، خدمت کرنی ہو، راستے موجود ہیں. اور میں تو مشورہ دوں گا کرنا چاہیے اور بہت کرنا چاہیے، اور خاص کر ہمارے وطن عزیز میں جیسی آج کل ضرورت ہے ہو سکتا ہے پہلے کبھی نہ پڑی ہو، اتنے حالات خراب ہیں. اب ڈینگی وائرس آج کل کتنا اس نے سر اٹھایا ہے، جس کو دیکھو ڈینگی وائرس. اب بیچارے غریب لوگ کیا کریں، بعض اوقات ایسے سے میرے پاس دعاؤں کے پیغام آتے ہیں، یہ نوٹ کیا میں نے، پورا گھر کا ہر فرد ڈینگی، بچہ ڈینگی میں، بچی ڈینگی میں، تو باپ بھی ڈینگی تو ماں ڈینگی، اب یہ کون کس کا علاج کرے. اور پتا چلا کہ بھائی ان کی تنخواہ ہے 40,000 روپے، بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ اٹھتا ہے، اب یہ ڈینگی کا مقابلہ کریں یا بھوک کا مقابلہ کریں یا لباس پہنے یا گھر کا کرایہ دیں، بجلی کا بل دیں، گیس کا بل دیں، یہ بیچارے کرے کیا. تو بالکل آپ کو جن کو اللہ نے دیا ہے میرا انکس مشورہ ہے، پڑوس میں نظر ڈالیں، اپنے خاندانوں میں نظر ڈالیں کہ کون اس میں غریب ہے، حقدار ہے، یار ان کی مدد کریں. مدد کا وقت ہے، مدد کریں، اللہ پاک آپ کو بہت دے گا. ہاں اللہ پاک کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. اب ٹرائی کر لیں، اور جو دیتے ہیں اللہ پاک ان کو اور دیتا بھی ہے، دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ، دینے والے دے رہے. تو سب سے پہلے رشتہ دار کو دینا ثواب ہے، یہ خیال رکھنا، رشتہ دار اگر حقدار ہے اس پر خرچہ کرنا، اس کو خیرات دینا، زکات کا حقدار ہے زکات دینا، یہ اس میں زیادہ ثواب ہے. پڑوسیوں کے بھی اپنے حقوق ہیں، اس میں بھی ثواب بہت ملے گا. عام مسلمانوں کی خدمت کریں، اور کریں مطلب پیسے چھوڑ کے چلے جاؤ گے پیچھے کون کیا کرے گا آپ کے لیے، لڑ مریں گے آپ، کورٹ میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، میرے باپ نے یہ چھوڑا تھا اور وہ چھوڑا تھا اور اس نے دبا لیا اور وہ کھا گیا، یہ ہوتا ہے آپ کو، سب سمجھتے ہیں. لیکن جب تک دم میں دم ہے نا، وہ بس سجکا پڑتا نہیں ہے، شیطان سمجھنے دیتا نہیں ہے، نفس ہرس یہ سمجھنے نہیں دیتے، دیکھی جائے گی یار بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیں گے، ارے بھائی فلاں کو اچانک ہارٹ فیل ہو گیا تھا، بتایا نا آپ کو، ہنستے بولتے دنیا سے چلا گیا تھا، وہ بیچارہ بڑی فاسٹ ڈرائیونگ کرتا تھا، کار الٹ گئی ہے، ٹکرا دی گیا. اب کہاں اس میں مریض اور کہاں گہرے مریض، حادثے میں بھی لوگ مرتے ہیں، طرح طرح سے اموات آتی ہیں. تو اس لیے غریبوں کی مدد کریں گے، اللہ کی راہ میں دیا کام آئے گا انشاءاللہ، دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، اس طرح نماز پڑھنا کیسا ہے اور کیا اس طرح سے سجدہ ادا ہو جائے گا؟
اللہ اللہ، ایک تو یہ کہ کندھا کھلا ہوا ہے احرام میں، کندھا کھلا ہوا نماز میں رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے، اور دوسرا یہ جوتے پہن کر، یہ تصویر میں محسوس ہو رہا ہے کہ جوتے پہن کر پڑھ رہے ہیں، اور جوتوں کے تلوے جو اسے ہیں جیسے استعمالی جوتے ہوں، یعنی کہ چلے ہیں اس میں، اللہ بہتر جانے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے ہیں یہ جوتے یا چپل جس میں ان کی انگلیاں قبلہ رو ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کم از کم ایک انگلی دسوں میں سے پیٹ اس کا لگ کر مڑ جائے اور پیٹ لگ جائے، تب تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. تین تین یعنی دونوں کے اکثر لگ گئیں تو واجب ادا ہو جائے گا، دسوں لگ گئیں تو سنت ادا ہو جائے. تو ایسے نرم اگر ہیں یہ جو دکھا رہے ہیں آپ، اور جوتے تو ظاہر ہے کہ یہ مسجد کریمین میں لے جاتے ہیں اگر کوئی، یہ پاک ہی ہوتے ہوں گے، اور ہم بغیر دیکھے یا وہم سے اس کو ناپاک بھی نہیں کہیں گے. تو اس صورت میں جب انگلیاں لگ جائیں گی تو نماز ہو جائے گی. لیکن مطلب اس دور میں اس کا مطلب انہیں معمول ہے نہیں, تو اس لیے مطلب اس سے بچنا چاہیے. دیکھیں یہ کسی نے دیکھا, اس کی ویڈیو بنائی اور سوال آیا نا, تو تعجب ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مسجد میں جوتے چپل پہن کر بھلے وہ پاک ہوں نہ جایا جائے کہ ادب نہیں ہے یہ. ادب تو یہ ہے کہ ننگے پاؤں جایا جائے. مقدس جگہوں پر ننگے پاؤں جانا ہوتا ہے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ بے شک تو مقدس وادی میں چپل اپنے یا نالین اپنے اتار دے. اسی کی دلیل سے اگر کوئی مکے مدینے میں اسی لیے چپل نہیں پہنتا کہ یہ مقدس گلیاں ہیں تو بالکل اس کو ثواب ملے گا, لیکن یہ کہ اس کو پاکی ناپاکی نظافت کا صفائی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. یہ نہیں پھر وہ دھول آلود مٹی آلود مسجد کریمین میں یا مسجدوں میں چلا گیا, یہ نہیں اجازت ملے گی. یا مطلب ایسے پانی بکھرے ہوتے ہیں بعض جو مطلب انہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ناپاک نہیں کہتے جب تک ہمارے یقینی معلومات نہیں ہیں, لیکن یہ کہ صفائی بھی تو نہیں کہیں گے نا اس کو. تو ایسی حالت نہ ہو اور اس طرح احتیاط کے ساتھ کوئی ننگے پاؤں چلتا مکے مدینے میں تو سعادت کی بات ہے, لیکن یہی کہ ہے بہت مشکل کام کہ پاؤں مطلب یہ دھو کر صاف کر کے مسجد کریمین میں جا نہیں پائے گا, اب وہ انداز نہیں ہے کہ یہ مسجد کے پاس کھڑے ہوئے نل لگا ہوا ہے اپنے پانی سے پاؤں اچھی طرح دھو لیے اب مسجد میں چلے گئے, یہ نہیں ہے. او دور دور تک پانی اور یہ مطلب ہے آزمائش. تو اس لیے مطلب صاف ستھرے چپل بے شک پہنے, کوئی حرج نہیں, سبھی چپل جوتے پہنتے بھی ہیں مدینہ شریف مدینہ پاک میں مکہ مکرمہ میں. اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ نے ڈینگی کے تعلق سے اس وقت کچھ بیان فرمایا تھا, آپ کو اب چونکہ آپ کے پاس کافی پیغامات آ بھی رہے ہیں ڈینگی کے تعلق سے اور دعاؤں کے لیے اور مریض کے تعلق سے, آپ کی اگر کوئی اس پہ معلومات ہے کہ یہ ڈینگی کا جو پرابلم ہے کیا اس سے کوئی بچا جا سکتا ہے یا اس سے بچنے کی کوئی تدابیر ہیں, یا ہم اس میں کچھ ایسی احتیاط کریں تو بچانے والا اللہ ہی ہے, تو ہم کو ایسی احتیاط ہے تو یہ ہر جگہ پر کافی ہمارے جہاں پاکستان میں تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے, کئی شہروں میں بڑی یہ پریشانی ہے, تو اسی کو بچنے کی کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسے ٹپس ہوں تو عطا فرمائیں مدنی پھول, تو انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہو. دعا بھی کر دیجئے گا ڈینگی کے کئی مریض ہیں.
رحم کرے, واقعی بہت بڑھ گیا ہے, بہت بڑھ گیا ہے اور علاج تو ہو جاتا ہے لیکن بعض اموات بھی ہو جاتی ہیں, برداشت نہیں کر سکتے. امیون سسٹم جو ہے نا وہ مضبوط ہو نا تو بچنے کی صورت آسان ہوتی ہے. یعنی قوت مدافعت جن کی کمزور ہوتی ہے نا ان کے لیے خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ مچھر جو ہے یہ صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, گھروں میں پانی کھلے کھلے پڑے ہوتے ہیں, حمام میں پڑے ہوتے ہیں, ادھر ادھر مطلب صاف صاف پانی بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ان میں یہ ہو جاتا ہے. اور یہ مچھر دوسرے مچھروں سے جدا گانا ہوتا ہے, یہ کچھ اس کے یعنی زیبرا ٹائپ کا ہوتا ہے, نشان ہوتے ہیں پٹے ٹائپ کے, یہ کاٹ لے تو اب یہ کاٹا تو بیمار ہوا ہی ہوا, یہ بھی ضروری نہیں ہے. بعضوں کو کاٹتے ہوں گے لیکن پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا, اس کی قوت جو ہے نا لڑنے کی طاقت بیماری سے وہ مضبوط ہوتی ہوگی. بعض بیچارے اس میں آ جاتے ہیں ترکیب میں, تو ان کی پھر پوزیشن جو ہے نا ایسی بس ہوتی ہے دیکھی نہیں جاتی, آدمی دیکھے نا ان کے بارے میں سن کر ہی سی چڑھتا ہے جس کو بولتے نا, ان کی حالت, ان کے جو وائٹ سیلز کم ہو جاتے ہیں, آزمائش پہ آ جاتے ہیں, بعضوں کے منہ میں خون اگل رہا اگل رہتے ہو, مطلب عجیب عجیب کنڈیشن ہوتی ہے. اللہ پاک بس اپنی رحمت سے رحمت کے حصار میں رکھے. پچھلی بار اس کے کچھ اوراد وغیرہ بھی بتائے گئے تھے جس کا اس بار بھی وہ چلا تھا, مطلب اپنے کلپ چلا تھا, ویڈیو کلپ, اگر وہ ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہیں اور یہ ان کے پاس ہو مدنی چینل والوں کو تو یہ چلا دینا چاہیے. ڈینگی وائرس کے لیے دو روحانی علاج. نمبر ایک پارا سات سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16 اور 17، کاغذ پر لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر گھر کے دروازے پر لٹکا دیجئے. قرآن کریم سے یہ آیتیں فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم تمام گھر والے ڈینگی وائرس سے محفوظ رہیں گے. نمبر دو، یا شافی الامراض 100 بار روزانہ صبح شام پڑھ کر ڈینگی کے مریض پر دم کیجئے. انشاءاللہ الکریم 3 دن میں شفا ملے گی. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جو نالو مقصود علی اتاری آئے، مجھے تعلق سندھ جو شہر سانگڑ کھائے. امیر سنت عرض آئے تو ایک شخص فجر جی نماز میں با جماعت پہ رکعت میں شریک تھو، جڑے امام صاحب سلام پھیرو تو وہ شخص 3 رکعت میں بی رہو، جڑے رکو کیا تو ان کے یو من یقین تھی تو من پہ رکعت ان جی فوت تھی وئی آئے، تو ان ایک رکعت بی ملائے کرے 4 رکعت نماز پڑھی. ان یہ گمان کیا تو پہ رکعت 2 رکعت فرض تھی ویندی، 2 رکعت نفل تھی ویندی، مجھے ثواب ملن، تو ان نماز کے بارے میں چھا حکم آئے؟
یہ سیدی مسعود بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ایک بندہ فجر کی نماز میں آتا ہے اور پہلی ہی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن جب امام صاحب دوسری رکعت میں سلام پھیرتے ہیں تو وہ بندہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اس نے پہلی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ وہ شریک نہیں ہوا تھا. جب وہ تیسری رکعت کے رکوع میں آتا ہے تو تب اس کے ذہن میں بات آ جاتا ہے، ارے نہیں یار، میں نے تو پہلی ہی رکعت امام صاحب کے ساتھ شامل کر دی تھی. پھر وہ 1 رکعت اور شامل کر کے 4 رکعتیں کر دیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے پہلی 2 رکعت فرض کا ثواب ملے گا اور بعد والی 2 رکعتیں مجھے نفل کا ثواب ملے گا. تو اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ نماز قبول ہو جائے گی؟
نماز فجر ادا ہو گئے، تیسری کے رکوع میں جب یاد آ گیا تھا تو پلٹ کر سجدے سہو کرنا تھا، تیسری جان بوجھ کر مکمل کی، پھر ایک اور ملائی تاکہ 2 نفل ہو جائیں، یہ ناجائز و گناہ ہوا. سجدے سہو نہ کرنے کا گناہ اور فرض فجر کے بعد نفل پڑھنے کا گناہ. توبہ کرے. فرض جو تھے فجر کے وہ مکروہ تحریمی ہوئے، انہیں دوبارہ پڑھنا واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ مشورہ دیں گے کہ
اس کو سندھی میں نماز فجر جا فرض جکا تھا ہو ادا تھی ویا، تیجی رکعت میں جدے یاد آیو تا موٹی اچے نے سجدے سہو کرے، پر سجدے سہو نہ کری، جانی بوجھی نے تریجی کے 3 رکعت کے کمپلیٹ کئی، وری 1 رکعت بھی ملائی، ان ذہن سا کے مجھے نفل با تھی ویندا، ہی ناجائز و گناہ تھیو. سجدے سہو نہ کرن جو گناہ، اور فجر جے فرض جے بعد نفل پڑھن جو گناہ. توبہ کرے. فجر جا فرض تھی ویا مگر مکروہ تحریمی، یعنی یہ ناجائز و گناہ آئے، توبہ کرے کہ یہ جان بوجھی نے مسئلہ نہ خبر بھی ان لیا کری، مگر مسئلہ جاننو یہ ضروری ہے، لازم آئے، تو توبہ بھی کرے نے ان فجر کے موٹائی نے ریپیٹ کرے، یہ واجب آئے نے کمپلسری آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور ڈاکٹر صاحب کا ایک مشورہ یہ آیا ہے ڈنگی کے تعلق سے کہ اس وقت ان حالات میں کہ ڈنگی عام ہو رہا ہے، تو جس سے بھی بخار آئے نا تو وہ بخار آتے ہی ڈنگی کا ٹیسٹ کرا لے، کیونکہ بعض اوقات ڈاکٹر اس کے بخار کا ٹریٹمنٹ تو کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس وجہ سے بعض اوقات یہ معاملہ سیریس ہو جاتا ہے. تو ان حالات میں اگر آپ کو بخار آتا ہے تو بخار آنے کے بعد آپ فوراً جلدی، انہوں نے لکھا ہے کہ فوراً اس کو دیر نہ کیا جائے اور آپ ڈنگی کا ٹیسٹ کروا لیں، تاکہ اگر ڈنگی ہو تو اس کو فوراً اس کی روک تھام کی جا سکے.
ماشاءاللہ ہاں بالکل، بخار آتے ہی آج کل جو پوزیشن ہے حالات، تو فوراً ڈینگی کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے تاکہ اطمینان ہو جائے، ڈینگی نہیں نکلے گا، ضروری نہیں کہ نکلے، نکلا تو فوراً جب پتا چل جائے گا نا تو جلدی جلدی کریں گے انیشل اسٹیج پر علاج، تو آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، تکلیف کم ہوگی. اللہ کریم سارے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، جو بیچارے ڈینگی میں یا دیگر امراض میں مبتلا ہے سب پر اللہ پاک رحمت کی نظر کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو اور اس دوران اذان مغرب شروع ہو جائے تو کیا کھانا جاری رکھنا چاہیے یا فوراً روک دینا چاہیے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
کھانا جاری رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ احتیاط کرے کہ جماعت نہ نکل جائے. یہ دو چار نوالے باقی ہیں تو کھا لیا جلدی جلدی وضو کر کے نماز میں، یا وضو تھا منہ صاف کر کے نماز میں شامل ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ افطار میں تو عام طور پر اس طرح ہوتا بھی ہے کہ وہ لوگ افطار کرتے ہیں اذان کی آواز پر، وہ حالانکہ اذان کی آواز سن کر افطار کرنا شرط نہیں ہے، افطار کے لیے سورج ڈوب جائے تو غالباً سن سیٹ بولتے ہیں نا، سورج ڈوبنا، تو سن سیٹ ہو جائے تو افطار کر لے، جب یقین ہو جائے کنفرم افطار کر لے اور دعا کرے، اذان کا جواب دے. رمضان میں تو یہ اہتمام ہوتے ہیں، اگر اذان کے دوران بھی کسی نے افطار کیا یا جاری رکھا افطار کھانا تو حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا تین بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے تار.
صبر جمیل وہ ہے جو صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور اسی صبر پر اجر ملے گا. یا اللہ پاک، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط نمبر 8 پڑھ یا سن لے، اس کا دل نور قرآن سے روشن فرما اور اس کو ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. اللہم آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط 8 اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے، کس کو نامہ اعمال ہی نہ دیا جائے گا، دیدار الہی اور طاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، خوف خدا کی بہترین مثالیں، صالحین کی صحبت سے بھاگنا محرومی ہے اور بہت کچھ. اردو زبان میں 16 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ بے حساب مغفرت کے اعمال، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی، رسالہ بے حساب مغفرت کے اعمال، قسط ایک، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 10,11,189، 1,11,189، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,34,865، 734,865، مجموعی کارکردگی 17,46,054، 1,746,054۔
1 نومبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، غار ثور کس مبارک شہر میں ہے؟ جواب، مکہ مکرمہ۔ سوال نمبر 2، فرشتوں کے کعبے کا نام بتائیے؟ جواب، بیت المعمور۔ سوال نمبر 3، کس عظیم الشان کتاب میں غیبت جیسے تباہ کن گناہ کی 1800 سے زیادہ مثالیں لکھی ہیں؟ جواب، غیبت کی تباہ کاریاں میں۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: راؤ مبشر بن راؤ اشرف عطاری ٹھٹھا، محمد وقاص عطاری بدین سندھ، محمد ذیشان عطاری بن عبد القدوس پنیالہ شریف خیبر پختونخوا، مزمل عباس جھنگ، شہاب الدین بن نظام الدین حیدر آباد، محمد عبد الصمد عطاری بن انیس احمد میاں والی، محمد رفیع اللہ عطاری ملیر کینٹ کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرع اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام محمد ذیشان عطاری بن عبد القدوس پنیالہ شریف خیبر پختونخوا۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔